عشقی مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، ثواب کے لیے اب بھی کی جا سکتی ہے. لہذا ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کیجئے اور اب کچھ ذکر و درود کر لیجئے. مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب چاہیں گے تو مسجد کے اندر کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عنقریب عید قربان کی آمد آمد ہے. اس عید پر کثیر تعداد میں لوگ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اللہ عز و جل کی راہ میں مختلف جانور قربان کرتے ہیں. آپ یہ ایک بھیڑ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس پر بہت بڑے بڑے بال ہیں، گویا اسے کمبل اڑایا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کے بال کھول کر دکھا رہے ہیں کہ کتنے لمبے لمبے اس کے بال ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص اس جانور کی قربانی کرنا چاہے تو اس کے بالوں کی وجہ سے اسے ذبح کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو کیا قربانی سے پہلے اس کے بال کاٹے جا سکتے ہیں؟ اور اگر کسی نے اس کے بال قربانی سے پہلے کاٹ لیے تو ان بالوں کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
پورے بدن کے بال کاٹنے کی تو ویسے ہی کوئی تک نہیں تھی جو اس نے کاٹے گئے, البتہ گلے کے بال تو اس پر بھی بغیر کاٹے اس کے پانی وغیرہ ڈال کر جگہ بنائی جا سکتی ہے, کیونکہ قربانی کا جو زندہ جانور ہے تو اس سے بال اون وغیرہ کاٹنا مکروہ ہے. اگر کاٹ ہی لیے تو اب یہ کہ اس کو نہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے نہ کسی غنی یعنی مالدار نہ صاحب نصاب کو دے سکتا ہے, بلکہ اس کو غریب پر صدقہ کرنا ہوگا. مسکین غریب جو ہوتے فقیر شرعی تو اس پر یہ صدقہ کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سوال آیا ہے کہ کسی سے پیسے چھین کر قربانی کرنا ٹھیک ہے, قربانی ہو جائے گی؟
چھینے ہوئے پیسے جو ہے نا تو جس نے چھینے یہ اس کا مالک ہی نہیں ہے, یہ تو اس پر فرض ہے کہ توبہ بھی کرے اور جس سے چھینے اس کو واپس دے. اب وہ مفتی صاحب مزید ارشاد فرمائیں گے کہ وہ عقد اور نقد کا جو مسئلہ ہے تو کیا اس طرح سے, لیکن یہ عوام کو سمجھانا بڑا دشوار ہے.
عقد و نقد کا مسئلہ تو شاید عوام کی سمجھ میں نہ آئے, یہی عرض کیا جائے گا کہ جو اس نے سودا کیا ہے, جانور خریدا ہے, وہ جانور کا خریدنے کی وجہ سے تو مالک ہو جائے گا, لیکن جو اس نے رقم کسی سے چھینی ہے وہ رقم اس کو اسی شخص کو لوٹانا ضروری ہے.
ان مانو کر وہ جانور کا سودا کیا تو جانور کا تو وہ مالک ہوا, اب یہ قربانی تو کر سکتا ہے.
جی
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جانوروں کو منڈی سے گھر تک لانے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں, جتنا بڑا جانور ہوگا اسی لحاظ سے اس کے لیے سواری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے, لیکن اس ویڈیو میں تو ایک رکشے کے اندر اتنے بڑے بیل کو زبردستی گھسا کے لٹا کے اور اس کی ٹانگوں کو موڑ چوڑ کر رسیوں سے باندھ کر لایا گیا ہے, یقیناً جانور کو بہت تکلیف تو ہوئی ہوگی. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اس طرح سے چند پیسے بچانے کی خاطر اتنے چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں بڑے بڑے جانوروں کو زبردستی گھسا کر اور گھنٹوں سفر کر کے اپنی اپنی منزلوں تک لے کے جایا جاتا ہے, جس سے جانور کو بڑی تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑتا ہے. قربانی کا جانور لیتے وقت تو خوب چیک کر کے لوگ لیتے ہیں, پر چند روپوں کے بچانے کی خاطر جانور کو منڈی سے گھر لے کے جاتے وقت اس کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے اور اس کو اس تکلیف اس اذیت سے لے کے جاتے ہیں, جس سے جانور کے منڈی سے گھر تک پہنچتے اس کے کافی گہرے زخم ہو جاتے ہیں اور ٹانگیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, جس سے جانور کی قربانی میں بھی فرق پڑتا ہوگا. تو آپ سے عرض ہے کہ اس بارے میں آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
ظاہر ہے کہ جس طرح انسان اپنے تکلیف سے خود کو بچاتا ہے اور تکلیف اس کو تکلیف دے چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے, تو کئی ایسی باتیں جس سے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اور جس طرح یہ ہم کو ابھی اسکرین پر بتایا گیا ویڈیو میں تو یہ تو انداز بہت تکلیف دے, اور جانور کو ایزا دینا جانور پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی سخت ہے, کیونکہ مسلمان تو مقابلہ کرے گا عدالت میں جا کر کیس کرے گا اور بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن یہ بے زبان جانور کس کو فریاد کرے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ مظلوم جانور اور مظلوم کافر کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے, جنہوں نے ایسا کیا وہ توبہ کریں اور آئندہ ہرگز اس طرح کے انداز اختیار نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات کا سلسلہ ہے, منیر احمد قادری اشرفی سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور اگر کوئی جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم ہے؟
10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب کے درمیان اگر کوئی صاحب نصاب ہو جائے اور وہ نصاب اس کی دین قرض وغیرہ میں ڈوبی ہوئی نہ ہو, تو اس صورت میں جب شرائط پائے جائیں گے تو قربانی واجب ہوگی اس مسلمان پر جو عاقل بالغ ہے. ہاں عورت ہے تو اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ عاقلہ بالغہ ہو, نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حج کی فرضیت دین اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ جس سے ہر مسلمان بچہ بڑا واقف ہوتا ہے, اور لاکھوں مسلمان اس بابرکت سفر کی ادائیگی کی تمنا دل میں لیے پھرتے ہیں. اللہ پاک کے گھر کی زیارت, طواف خانہ کعبہ, میدان عرفات میں قیام, منا اور مزدلفہ کے حسین مناظر, کیا سہانے دل فریب, پر کیف اور پر کشش مناظر, اور لبیک کی دل سوز صدائیں ہوا کرتی ہیں. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے, حج کب فرض ہوا؟ کیا اسلام سے قبل بھی لوگ مکہ پاک آیا کرتے؟
9 ہجری میں حج فرض ہوا, البتہ یہ کہ پہلے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا جاتا تھا, کفار بھی طواف کرتے تھے لیکن ان کا انداز یہ بیان کیا گیا کہ وہ ننگے ہو کر تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے تھے, تو اسی لیے ہمیں تالیاں اور سیٹیاں بجانا جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بپا جان, ابو رجب محمد آصف اختاری مدنی, عرض کر رہا ہوں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں اور آپ کو تصویر میں آب زمزم شریف کے کولر نظر آ رہے ہوں گے, ان میں سے ایک کولر پر غیر مبرد ناٹ کولڈ لکھا ہوا ہے اور دوسرا بغیر لکھے, اور بغیر لکھے والا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اکثر حاضرین جو ہیں یہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور اس سے شاید طبی مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہو, گلے وغیرہ کے حوالے سے آزمائش آ جاتی ہو, تو آپ کا کیا مدنی مشورہ ہے کہ ناٹ کولڈ والا آب زمزم پینا چاہیے یا دونوں کو مکس کر کے پینا چاہیے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آب زمزم میں شفا ہے اور اس کی اپنی برکتیں ہیں, البتہ یہ کہ اصول اپنی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جس کو ٹھنڈک نقصان پہنچاتی ہے تو اس کو سادہ پانی پینا چاہیے. جیسے میں اپنی یہی عادت ہے کہ میں سادہ پانی پیتا ہوں ٹھنڈا, اب کہیں کوئی سی آزمائش آ گئی پینا پڑ گیا, ورنہ عادتاً میں نہیں پیتا, مجھے یہ موافق ہے. تو اس میں یہ کہ جو زیادہ ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتا تو وہ دونوں کو مکس کر لے, کم ٹھنڈا کر لے یا سادہ پیے, اور ویسے بھی ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی پینا جو ہے ایک دم جو اس طرح یہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں مجھے پتا ہے, تو جلدی جلدی پیشاب لگتا ہے زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے, تو یہ بھی آزمائش. وہاں پیشاب کرنا اور وضو کرنا یہ اپنے علاقے کی مسجد کی طرح کا نظام نہیں ہے, دنیا جانتی ہے جو وہاں جاتے ہیں کہ کتنا پیدل چل کر حمام تک پہنچنا ہوتا ہے, اور یہ کہ جو پیشاب کے مریض ہوتے ہیں نا یعنی وہ وضو جو وہاں حرم کے حمام میں وضو کر کے چلے اور کعبے کا طواف کرنے کے لیے پہنچے تو شاید راستے میں اس کو پیشاب لگ جائے، پھر اس کو اباؤٹ ٹرن کرنا پڑے، تو اس لیے وہاں ٹھنڈے پانی سے بھی بچے. گلا خراب ہونا وہ ایک الگ بات ہے، گلا بھی خراب ہو سکتا ہے، نزلہ زکام ویسے بھی وہاں ایسی ہی ایسی ہوتا ہے، اور حاجیوں کی ایک بھاری تعداد جو ہے وہ اے سی میں رہنے کی عادی نہیں ہوتی ہے. اب اے سی سے یہ نکلیں گے، اب یوں ہی اے سی سے نکلیں گے وہ ٹھنڈے ہو کر، اور ایک دم وہ باہر دھوپ میں آ جائیں گے. وہاں آج کل حرمین طیبین میں گرمی کی حاضری ہے، اور گرمی بالکل شباب پر اس وقت اپنی حاضری دے رہی ہے اور برکتیں لوٹ رہی ہے. ہر ایک اس گرمی کی تجلی برداشت کر سکے یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو ایک دم ٹھنڈے کے بعد گرم اور ایک دم گرم کے بعد ایک دم ٹھنڈا، یہ دونوں جو ہے طبیعت کے لیے عام طور پہ موافق نہیں ہوتے. تو اس لیے اب یہ کہ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سفر آسان ہوگا، ورنہ پھر یہ کہ آپ کے بدن کو بھی گرمی کو ویلکم کرنا پڑے گا. بخار میں بھی تو گرمی ہوتی ہے نا، یہ بخار آئے گا، نزلہ لگے گا، کھانسیاں ہوں گی، اور آپ کا جو عبادت کا ذوق جو ہے نا وہ متاثر ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، کیونکہ اب وہاں قدم قدم پر ٹھنڈی بوتلیں پی جاتی ہیں، ٹھنڈے وہ ڈبے کولڈ ڈرنکس یہ بہت وہاں پی جاتی ہیں. اب اور اصل حاجیوں اور کام تو ہوتا نہیں ہے، اب وہ حاجی تو مزاروں میں چلے گئے، یا اگر ہے تو وہ نظر نہیں آتے کہ جو ہر وقت عبادت میں جھکے پڑے رہتے تھے. اب تو حاجی شاپنگ کرتے ہیں، کہہ کے مارتے ہیں، مذاق مسکریاں کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں باقاعدہ، ایک دوسرے کو بولا بولی اور بہت کچھ، یعنی کہ گپ شپ کی محفلیں جمتی ہیں. ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے حاجیوں کا ماحول، وہ اب نظر نہیں آتا. حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ حج کو چلے تو پیدل نکل کھڑے ہوئے، کسی نے کیا حضرت آپ سواری پر تشریف لے جاتے، اب چلے بھی غالباً بسرا سے تھے یا بہرحال یہ کہ کسی شہر سے چلے تھے، تو سواری پر چلے جاتے تو آپ نے فرمایا کہ باغاؤ مجرم اپنے آقا اپنے پروردگار سے صلح کے لیے جب چلے تو اس کو سواری پر جانا مناسب نہیں ہے، تو میں اس لیے ایسی مسکین صورت میں اور پیدل اور اس طرح میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا رب بس مجھ پر رحم فرما راضی ہو جائے. تو یوں ہمارے اکابرین کی، ہمارے بزرگان دین کی حاضریاں جو تھیں وہ بالکل ہی انوکھی اور مختلف ہوتی تھی. اور آج کل جو ہمارا انداز جو ہے نا، اب تو ساتھ میں وہ سیلفی نے رہی سے ہی قصر پوری کر دی، اب وہ طواف بھی کر رہے ہوتے ہوں گے اور یوں سیلفی بھی لگا رہے ہوتے ہوں گے، لائیو جا رہے ہوتے ہوں گے، دنیا دیکھے آپ کو کہ آپ جناب وہ طواف ادا کرنے کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. اب اس میں مرد بھی دکھ رہے ہوں گے اور عورتیں بھی دکھ رہی ہوں گی اور سب کچھ ہو رہا. آپ بتائیے جو سیلفی کرتے ہوئے طواف کرے گا اس کو رقت کیسے پیدا ہوگی، اس کا دعا میں دل کیسے لگے گا. اور طواف جو کہ عظیم الشان عبادت ہے، جو ہمارے وطن میں تو کیا دنیا کے کسی چپے میں وہ عبادت ہے نہیں جو طواف کی عبادت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ مسجد الحرام میں کعبہ شریف، ایک ہی تو کعبہ ہے، تو یہ یعنی نفلوں سے بھی یہ افضل ہے کہ وہاں بندہ طواف کرے. تحیت المسجد، عام مسجدوں میں تحیت المسجد ادا کرنا ہوتا ہے جس کے اپنے مسائل ہیں اور سنت ہے یہ، لیکن مسجد الحرام میں تحیت المسجد کی جگہ بھی طواف کعبہ ہے. وہاں طواف جیسی نعمت حاصل ہے، لیکن یہ جو سیلفی شاہ جو ہیں نا، یہ بےچارے سیلفیوں میں لگے ہوتے ہوں گے اور ان کو کچھ بھی سجگا نہیں پڑتا ہوگا، اور میرا خیال ہے اپنے پھیرے بھی بھول جاتے ہوں گے، پھر وہ انداز ایسے لگ پڑتے ہوں گے. تو یہ کہ میرا انکس مشورہ ہے کہ اپنے موبائل فون وغیرہ تو آپ یعنی کہ سائلنٹ کر دیا کریں اور اس کو جیب میں رکھ کے بھول جایا کریں، اور طواف میں اب میں یہ نہیں کہوں گا آنکھیں بند کر کے طواف کریں، ورنہ ظاہر ہے دوسروں سے ٹکرا جائیں گے، ان کو ایزا پہنچ سکتی ہے، اس میں جھگڑا ہو سکتا ہے. اب آنکھیں بے شک کھلی رکھیں لیکن نگاہیں نیچی رکھیں، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، یہ اس کو پریشان نظر ہی بولتے ہیں. تو طواف میں یہ بھی مکروہ ہے. تو توجہ کے ساتھ کہ آپ کو قسمت نے کہاں پہنچایا اس پر آپ ناز کریں کہ دیکھو تو کروڑا کروڑ مسلمان جس کے لیے روتے تڑپتے آپ کو رب نے پہنچا دیا، اس کی قدر کریں. اور اگر رونا نہیں آتا رونے سے شکل ہی بنا لیں، ورنہ بکوشش روئیں. اور یہ قبولیت قدم قدم پر، یہاں قبولیت کا مقام ہے، سیلفی کو دور کریں اور آپ مہربانی کر کے یہاں دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنی امی کے لیے، ابو کے لیے، خاندان والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور آقا کی دکھیاری امت کے لیے کہ ان کی پریشانیاں بیماریاں دور ہوں، اور آقا کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور یہاں تو یہ انداز ہو کہ بس یہاں سے میں نے اپنے سارے گناہ معاف کروا کر اور اپنی مغفرت حاصل کر کے پلٹنا ہے، نہ کہ مطلب سیلفیاں کر کے لوگوں کو ہنسا کر اور اس طرح کے مطلب انداز اختیار کر کے نہیں کرنا چاہیے، نہ طواف کرنا ہے، نہ اس طرح مدینہ شریف کی حاضریاں دینی ہے، بلکہ بالکل یعنی کہ سوز و گداز کے ساتھ، رقت کے ساتھ، اور رو رو کر یہ عبادتیں کرنے والی ہیں کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو حج کا لطف آ جائے گا، منا میں، عرفات میں، ہر جگہ. یہ سیلفیاں اور یہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھ لیں گے. پہلے ہم نے جو دیکھا تھا آج سے تقریباً 16 سال،
2002 میں آپ آخری بار گئے،
2002 اس وقت تو موبائل فون کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا،
2018 ہے تو
میرا خیال ہے موبائل فون بھی عام نہیں ہوا تھا ان دنوں، 16 سال ہو گئے، موبائل فون کا اتنا رواج نہیں تھا، کیمرہ اگر کیمرے سے تصویر لینا ممنوع تھا، اگر کیمرہ اگر شرطی یعنی پولیس دیکھ لیتے تو وہ چھین کر توڑ ڈالتے تھے، واپس نہیں دیتے تھے، خود بھی نہیں رکھتے تھے، میرے وہ یاد پڑتا توڑ ڈالتے تھے. تو اس وقت تصویر لینا منع ہوتا تھا، اور اب یہ کہ پولیس نے اور وہاں کی جو بھی خدمت ہے سب نے ان سیلفی شاہوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ سیلفیوں والے ان مانو کر ایک مارکا انہوں نے جیت لیا کہ ہم کو روک کر دکھاؤ، اور کیونکہ اب سب کے ہاتھ میں رہ گیا تو یہ کس کس کو روکیں گے. تو اب دنیا کے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اردو اسپیکنگ یہ کام کرتے ہیں، سب لوگ لگے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں حجنیں بھی لگی رہتی ہوں گی. تو یہ مطلب اینٹی رک آلہ ہے، اس کو اگر بند کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. کہیں ایسا موقع ہے کہ جہاں وہ سوز و رقت کا معاملہ نہیں ہے، عبادت کا معاملہ نہیں ہے، اور ویسے کوئی یادگار آپ نے تصویر بنا لی تو چلو وہ چل جائے، لیکن طواف میں اور آقا کی بارگاہ میں سنہری جالیوں پر سلام عرض کرتے ہوئے یہ لینا اپنا اپنی تصویریں، یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا. یہ مطلب سوز اور رقت اور مطلب توجہ اور خوشو اور خضوع سے بالکل آپ کو دور کر دیں گی یہ چیزیں. حضور کعبہ حاضر ہے، مقدر یاوری پر ہے، حضور مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے، رکے مجرم تو رہا بڑھ کر چلے آ او چلے آ او چلے آ او چلے آ او یہ گھر رحمان کا گھر ہے تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں پردے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دل چسپ منظر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
بابا جانر کا ہمارا ایک پرشن ایکن تو انہیں کے ملے ایک گرو قربانی دے সেই কোরবানির ব্যাপারে শরীয়ত নিয়ম কানুনগুলি আমার জানার বিশেষ প্রয়োজন, মেহরবানি করে আমাকে জানিয়ে দিন।
প্যারে বাপা জান, ইয়ে ইসলাম ভাই কা সওয়াল কা খুলাসা কুছ এসা কে ইজতিমাই কুরবানি করনে ওয়ালো কি শরী জিম্মেদারিয়া ক্যা ক্যা হ্যায়, বরায়ে করম জবাব ইরশাদ ফরমা দিজিয়ে।
সাবির হুসেন আত্তারি, ইজতিমাই কুরবানি কে লিয়ে ক্যা জগহ কিরায়ে পর লে সকতে হ্যায়, ইসি তরহ বিজলি বগেরা কে খরচাত কি کیا ترکیب ہونی چاہیے، برائے کرم اس کی رہنمائی فرما دیں.
پہلے تو اجتماعی قربانی کے تعلق سے سوالات ہوئے، تو اجتماعی قربانی کے مسائل تو بہت پیچیدہ اور بہت مشکل ہیں. آج کل ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے اور وہ بھی اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، بعض ادارے بھی اجتماعی قربانیاں کر رہے ہیں. تو ان سب کی خدمت میں خوف آخرت میں ڈوبی ہوئی مدنی التجا ہے کہ علماء کی رہنمائی کے بغیر ایسا کام نہ کیا کرے. خود ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں بھی اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن دارالافتاء اہل سنت کی رہنمائی میں اور علماء تربیت یافتہ علماء کی موجودگی میں یہ کام ہوتا ہے، اور جو اسلامی بھائی یہ کام سر انجام دیتے ہیں باقاعدہ ان کی بھی تربیت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ کام ہم ثواب کے لیے کریں اور گناہ ہمارے سر پر آ جائیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے جو قربانیاں کرتے ہیں اجتماعی، وہ دارالافتاء اہل سنت سے یا کسی بھی مفتی اسلام سے رہنمائی لیے بغیر یہ کام نہ کیا کریں. تو یہ بنگلہ دیش کے ہمارے فقراء المدینہ نے جو سوالات کیے وہ بھی دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں.
آپ کے جو بھی اراکین شورا ہے نا، ان سے بھی رابطہ فرما لیں، اور اراکین شورا آپ کو مدنی پھول بھیج دیں گے انشاءاللہ، کہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں جو اجتماعی قربانی کے جو مدنی پھول ہیں وہ آپ کو دے دیے جائیں گے. یہ تحریر ہے دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے. تو اور پھر دعوت اسلامی والوں کو بھی چاہیے کہ جو بھی اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں وہ اپنے ذمہ داران کے تحت رہ کر کریں انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں تمام عاشقان رسول کو کہ قربانی کے دن قریب ہیں، آپ اپنے یہاں جانور جو قربان کریں اس کی کھال بھی دعوت اسلامی کو دیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو اس کا انشاءاللہ آپ ذمہ داران سے رابطہ کریں، اور اسلامی بھائی کوشش کریں کہ کھالے جمع کرنے کے لیے بکنگ کا سلسلہ بھی شروع رکھے، کیونکہ جانور آنا شروع ہو چکے ہیں.
میرا اس بات پہ سوال ہے کہ اگر یہ اجتماعی قربانی بھی کرتے ہیں تو قصائی جو ہوتے ہیں وہ صبح نہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی وضو کیا ہوتا ہے، اور وہ چھری پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ قربانی کی اوپر چھری تو پھیرنا جو ہے جانور کے مالک کو چاہیے، لیکن یہ قصائی پھیرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟
عام طور پہ شیوڈ بھی ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاسق کے مولین ہوتے ہیں. تو یہ عرض کر دوں کہ قربانی کے لیے اس کا نمازی ہونا یا با وضو ہونا یہ شرط نہیں ہے، قربانی ہو یا ذبحہ ہو. ذبحہ جو ہے وہ بے وضو بھی بے نمازی بھی کر سکتا ہے، عورت بھی ذبحہ کر سکتی ہے، بس وہ کہ اللہ کا نام لے جیسے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے, اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی شرط نہیں ہے. جیسے کسی نے کہا اللہ کر کے اس چھری چلا دی تب بھی جانور حلال ہو گیا, وہ بہتر یہ کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے. اگر وہ چھری پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے دوسرے نے تو اب یہ کہ دونوں کو اللہ کا نام لینا ہے. اگر دونوں میں سے ایک نے بھی یہ سمجھ کر کہ چلو ایک تو لے رہا ہے تو مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو یوں ترک کیا اللہ کا نام لینا تو جانور حرام ہو جائے گا. اور اگر ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والا بھول گیا اللہ کا نام لینا تو بھی ذبیحہ یعنی جس کو ذبح کیا گیا وہ جانور حلال ہو جائے گا. یہ ذبح کے مسائل, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب بھی ذبح کریں تو ان مسائل کا خیال رکھیں. تو اس کا تعلق ذبح کا یوں قربانی سے بھی ہے کہ قربانی بھی اسی صورت میں ہوگی جب ذبح درست ہوگا. اگر اللہ کا نام جان بوجھ کر ترک کر دیا ذبح کرتے وقت تو جانور حرام ہو گیا تو قربانی بھی نہیں ہوگی اور وہ گوشت بھی نہیں کھایا جا سکے گا, حرام ہی ہو گیا. ان مسائل کا خیال رکھنا چاہیے.
میرا نام رانا کیسر جہاں زیب ہے جناب, میں پاکستان دے شہر گجرات تو بول رہا ہوں. میں جناب امیر اہل سنت محترم کو سوال کرنا وا کہ دمبے دے گلے دے وچ گنٹی جڑی وہ بندنی جائز ہے یا نہیں؟
مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, میں اپنا مطالعہ اور میری انقص معلومات عرض کرتا ہوں. اس میں وہ یہ ہے کہ اگر جانور کے گلے میں گھنٹی یا گھنگرو گلے میں یا پاؤں میں جو باندھتے, اس میں اگر اس کا کوئی صحیح مقصد ہو, جیسے کہ بندہ آگے جا رہا ہے اور اونٹ پیچھے پیچھے آ رہا ہے کہ نہیں چھوڑا ہوا ہے اس کو, تو اس کی گھنٹی کی جب تک آواز آتی رہے گی تو پتا چلے گا کہ اونٹ ہے پیچھے. اسی طرح دیگر جانوروں کو جو پہنایا جاتا ہے, کوئی بھی صحیح مقصد ہو. ہمارے یہاں صحیح مقصد کے تحت قربانی کے جانوروں کو گھنٹیاں نہیں ڈالی جاتی, بلکہ یہ گھنگرو اور گھنٹیاں وہ زینت کے لیے, خوبصورتی کے لیے, سجاوٹ کے طور پہ ڈالی جاتی ہیں. تو یہ شرعاً میری جو معلومات میں نے جو مجھے ہے اس کے مطابق یہ منع ہے. مفتی صاحب اگر مزید اس پر روشنی ڈال دیں.
میرے علم میں بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ نے فرمایا, فتاوی میں اتنا ہے کہ اگر کوئی صحیح مقصد ہے کہ جیسے جانور کو بعض اوقات باہر چھوڑ دیتے ہیں یا چور سے بچانا مقصود ہے یا جیسے آپ نے فرمایا کہ پیچھے آ رہا ہے یا نہیں, اگر کوئی صحیح مقصد ہے تو ڈال سکتے ہیں, ورنہ اس کی اجازت نہیں.
اس میں پہلے وہ ایک چٹکلا بھی بیان ہوتا تھا, اب تو خیر تیل مشینوں سے نکلتا ہے. ہمارے لڑکپن میں جوانی میں دیکھا میں نے کہ وہ بیل, کولو کا بیل بہت سو نے سنا ہوگا اور جو جن کی عمریں بڑی ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا. اب بھی کہیں گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہو تو ہوتا ہو, پہلے شہروں میں یہ ہوتا تھا کہ تیل کا جو مل ہوتا تھا نا, تیل کا کارخانہ, اس میں کولو کا بیل چلتا تھا اس کو لے کر, اور وہ تیل تو یہ چلتا رہتا تھا, اس کے گلے میں گھنٹی باندھی رہتی تھی. تو کولو کے بیل والے سے کسی نے کہا کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیل چلتا ہے تو وہ کولو بھی چلتا ہے اور تیل نکلتا ہے, اور اس کے گلے میں جو گھنٹا لٹکا رکھا ہے اس کا تیل نکلنے سے کیا تعلق ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر سپوز کریں تو اس نے کہا کہ میں کھانے پینے کے لیے جاتا ہوں, استنجا کے لیے جاتا ہوں, تو مجھے گھنٹی کی آواز آتی رہتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بیل چل رہا ہے, لیکن ہنسنا منع ہے. اب جو بات کروں گا نا اس میں ہنسی آئے گی, وہ کہکا لگا کر ہنسنا زور سے, تو یہ سنت نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا, نہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے کو آواز پہنچے. اور اگر مسجد میں ہے تو اتنی آواز سے بھی ہنسنے کی اجازت نہیں ہے کہ خود سنا, اس کو زہک بولتے ہیں. ہاں مسکرانے میرج نہیں ہے، مسکرانے میں آواز پیدا نہیں ہوتی، خالی دانت نکلتے ہیں، اس طرح مسکراتے ہیں. مسکرا لینا اگر زیادہ جوش آ جائے تو. تو اس سوال کرنے والے نے بولا کہ اگر بیل کھڑا ہو جائے اور کھڑے کھڑے تم گئے ہو استنجا خانے میں یا کھانے میں مصروف ہو، بیل کی طرف تمہاری پیٹ ہے، اور اگر بیل کھڑا ہو جائے اور منڈی ہلاتا رہے، سر ہلاتا رہے، گھنٹی تو تب بھی بچتی رہے گی، اور تم سمجھو گے کہ میرا کام چل رہا ہے، میرا کولو چل رہا ہے اور تیل نکل رہا ہے. اب وہ جب کولو والے نے یہ سنا نا تو اس نے بولا چل بے چل، میرا بیل تیری طرح عقل مند نہیں ہے کہ وہ یوں کھڑے کھڑے سر ہلا کر مجھے دھوکہ دے. یہ بےچارا شریر پہ یہ چلتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یوں کولو کا بیل جو تھا اس کے گلے میں گھنٹی کا یہ جواز کی صورت تھی کہ ضرورت تھی.
ہم جیسے بولتے ہیں کہ بھی یہ ابھی 27 مہینے 26 مہینے پورے کر چکا ہے، عمر اپنی پوری کر چکا ہے، دانت نہیں گرائے، تو ان کو بولتے بھی ہیں کہ بھی یہ لے جاؤ آپ، بالکل عمر پوری کر چکا، تو وہ کہتے ہیں نہیں دانت گرانا ضروری ہے جانور کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر وہ صحیح اس بارے میں بتا بھی دیں تو اس کے بارے میں پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کی پھر قیمت آدھی کریں، قیمت آدھی کر لیں تو پھر وہ کہتے ہیں دانت چاہے گرائے یا نہیں گرائے ہمیں دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر قیمت پوری مانگے تو جب وہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ بھی نہیں دانت گرائے تو جب ہم لیں گے. تو اب یہ دانت مقصد جانور گرائے یا نہیں گرائے، عمر لیکن پوری ہو چکی ہے، جائز ہے یا نہیں، اور مقصد اس کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے.
جو جانور چھٹا چرتا ہے اور نوچ نوچ کے گھاس کھاتا ہے وہ اس کے جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا وہ جلدی گر جاتے ہیں، اپنی عمر سے پہلے گر جاتے ہیں. یعنی قربانی کی عمر جو ہے چھوٹے جانور کے لیے ایک سال پورا، ایک دن بھی کم نہ ہو، اور بڑے جانور کے لیے 2 سال، جبکہ اونٹ کے لیے 5 سال، ان میں ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے. البتہ دمبا یا بھیڑ یعنی شیپ یہ 6 ماہ یا اس سے، یعنی سال بھر سے چھوٹا اور 6 ماہ سے بڑا، 6 منتھ سے 6 منتھ یا اس سے بڑا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اتنا تگڑا ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اب اس کے لیے بھی وہ بڑے دانت ہونا شرط نہیں ہے. اچھا رہا یہ کہ ویسے تو میں نے عرض کیا کہ بعض جانور جو ہے وہ چونکہ وہ کھینچتے رہتے ہیں گھاس، وہ چرتے ہیں، تو وہ تو جلدی بڑے دانت بھی نکال دیتے ہیں، اور ابھی ان کی عمر قربانی کے لائق نہیں ہوئی ہوتی. اور جو بندھے ہوئے ہوتے ہیں پکی پکائی کھاتے ہیں تو ان کو مطلب یعنی کہ دانت نکالتے ہوئے بعض وہ کہتی ہے کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ 25 ماہ ہو گئے، 27 ماہ ہو گئے اور ابھی تک اس نے دانت نہیں نکالے، تو یہ وہ ہوگی جو بالکل یعنی کہ وہ نوابی ٹھاٹ میں پلی بڑی ہوگی. تو یہ ایک مطلب اس طرح کی معلومات حاصل ہوئی ہے. تو کبھی یہ دیر بھی ہوتی ہے، لیکن اب یہ کہ بیچنے والوں پر اعتماد اس لیے اٹھ گیا ہے خریداروں کا کہ جھوٹ اور دھوکہ یہ بہت چل رہا ہے. یعنی دانت تو دانت، یہ دم ٹوٹی ٹوٹ جائے نا تو دم کو بھی جوڑ دیتے ہیں، دم کو جوڑ کر اس پہ ٹیپ لگا کر اس پہ جیسے رنگ کے بال ہیں، جیسے کتھے لال رنگ کے بال ہیں تو وہ اس پر وہ لال رنگ لگا دیں گے اور وہ دم جو ہے نا یہ بالکل ایسا لگے گا کہ دم اس کی ٹوٹی بھی نہیں ہے، پوری دم ہے. اور پھر وہ جو بندہ جا کر لے کر جا کے اس کو موڑے گا دم تو دم اس کے ہاتھ میں ہوگی اور گائے یہ جا وہ جا. یعنی اس طرح کے دھوکے بھی چلتے ہیں. اچھا اسی طرح وہ دانت، دانت بھی وہ ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں میں اور یا وہ ادھر ایسی ترکیب سے رکھ لیتے ہیں کہ وہ دانت دکھا دیتے کہ دیکھو دانت ہے. تو یہ دھوکا بہت چل رہا ہے. تو اس لیے وہ آپ پر اگر یہ اعتماد نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں, تو یہ وہ نا بولتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچ پھونک پھونک پیوے, تو اس لیے وہ آپ پر بھی اعتماد نہیں کرتے. باقی آدھی قیمت میں دے دو تو یہ ہو سکتا ہے گوشت فروش ہوگا, اس کو دانتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, اس کو گوشت سے مطلب ہوتا ہے. قربانی والا شاید آدھے میں مانگے تو ہو سکتا ہے مذاق کرتا ہو کہ دے دو چلو. تو قربانی تو جب تک دو سال کی یقینی طور پر نہ ہو جائے تو قربانی نہ ہوگی. ہاں اگر بیچنے والا کوئی نیک آدمی ہے باشرا ہے اور اس پر اعتماد گاہک کو ہے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ پرہیزگار آدمی ہے, تو اب دانت نہ بھی ہوں اور یہ بولتا کہ یہ دو سال سے زیادہ کی ہے کم کی نہیں ہے بڑا جانور, تو اس پر اعتماد کر کے قربانی ہو سکتی ہے, ہو جائے گی. اور بہتر یہ ہے کہ چار دانت کا جانور ہو, بکرا بھی چار دانت کا ہو, اس کا گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں وہ دو دانت کی ایک رسم چلی ہوئی ہے, بیچنے والے بھی آ بھائی دو دانت دو دانت دو دانت کرتے ہیں, اور بعض اوقات وہ ہوتا ہوگا آٹھ دانت کا. عوام کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی, اب وہ دکھائے گا تو انگلیوں سے سارے دانت چھپا دے گا نکال کے, وہ دو دانت نمایاں دکھا دے گا, ہاں یار دو دانت کا, فوراً اس کا منہ بند کر دے گا. تو گاہک کو کیا پتا, سب کو تو پتا نہیں ہوتا. اچھا پھر یہ کہ دو دانت کی پہچان کیا, یہ بھی تو سب کو نہیں پتا ہوتی. تو اس کی پہچان یہ کہ جو جن کے دو دانت نہیں نکلے نا وہ سارے دانت ایک لائن میں ہوں گے, ایک لائن میں, اور وہ ہوتے چھوٹے اور اس میں ہوتی ہے سفیدی. اور جو دوسرے دو دانت نکالتا ہے نا تو یہ تھوڑا اوپر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اسی جگہ سے نہیں نکالتا جانور, کچھ ابری بھی آگے سے نکالتا ہے, اور یہ کچھ چوڑے اور کچھ پیلا اس میں ہوتی ہے, یہ فرق ہوتا ہے یعنی میلے سے ہوتے سمجھو, اس ان دانتوں میں چھوٹوں میں اور ان میں نمایاں فرق ہوتا ہے, مگر یہ کہ تجربہ ہو. اور یہ سارے ہی اگر آٹھ دانت کی ہے نا, آٹھ دانت کا جانور ہے بالکل ضعیف بزرگ, تو وہ سارے ایک لائن میں ہی ہوں گے, لیکن وہی کہ وہ پھر وہ دانت ہوں گے پیلے جیسا پیلا آٹ والے, سفیدی نہیں ہوگی اس میں, وہ کچھ بڑی سائز کے ہوں گے. لیکن یہ ہر ایک اس کو پہچان نہیں سکتا, تو جانور جب بھی لے تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تجربہ کار آدمی ہو تو یہ مفید رہتا ہے کہ جو دیکھ بھال کے لے.
اپنے جو اس وقت جو جانور قربانی کے جانور کو لینے کی جب میں احتیاط ارشاد فرمائی ہے, اب یہاں پھر بھی کچھ منڈی میں آدمی دیکھ بھال کا لے لے, لیکن جو حج کی قربانی اور یعنی مینا میں وغیرہ میں جو قربانی حاجی کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا ایسی احتیاطیں کرے کہ ان کو, کیونکہ ان کے بھی ہمیں قربانی کے جانور کی شرائط تو وہی ہوں گی, تو وہ وہاں کیا کرے, وہاں تو بہت جانور کٹ رہے ہوتے ہیں بک رہے ہوتے ہیں,
لاکھوں جانور کٹتے ہیں قربانی وہاں حج میں, حج کے شکرانے میں. تو وہاں ایک طرح کے ہوتے ہیں, یہ بھیڑیں ہوتی ہیں عام طور پہ وہاں چھوٹے جانوروں میں, بھیڑیں یعنی شیپ. اچھا میں نے جن دنوں دیکھا تھا وہ تو میں تو گیا تھا جوانی میں گیا تھا, پھر اس کے بعد تو جو جو عمر گھٹتی گئی یا بڑھتی گئی کیا کہیں, تو میں پھر نہیں جاتا تھا, بہت مشقت ہوتی ہے. تو کان کٹے ہوئے اکثر ہوتے تھے, تو عوام کا تصور عوام کو نہیں سمجھ پڑتی, وہ پکڑ کے بولتے تھے آدھا کامل یعنی یہ پورا ہے قربانی کے لیے, تو حاجی سوچتے ہوں گے یہ یہاں حرم میں, وہ حرم ہے آج کل ویسے سنت ہے مینا میں قربانی کرنا, لیکن یہ سنت تو اب ادا ہو نہیں سکتی, وہاں اجازت ہی نہیں ہے, اور سلاٹر ہاؤس جو ہے یہ مزدلفہ میں بنا ہوا ہے, تو حدود حرم میں تو واجب ہے, تو مزدلفہ شریف جو ہے یہ ہے حدود حرم میں, میدان عرفات حرم میں نہیں ہے, حرم سے باہر ہے, تو مزدلفہ میں قربانی ہو جاتی ہے تو واجب ادا ہو جاتا ہے مگر سنت چھوٹتی ہے. اب ظاہر ہے کہ لاکھوں لاکھ حاجی ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی سہولت سے بنایا ہوگا سلاٹر ہاؤس تو مزدلفہ میں, کہ واجب تو کم از کم ادا ہو جائے. تو اب یہ کہ یہ وہاں حرم میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے, دھوکہ دے سکتا ہے, تو یہ بےچارے لے لیتے ہوں گے. اچھا پھر عوامی کانسیپٹ یہ بیچنے والوں نے مشہور کیا ہوا ہے غالباً, کہ وہ کان کو مٹھی میں پکڑتے ہیں. دیکھو ہے نا, مٹھی سے کان چھوٹا نہیں ہونا چاہیے یا مٹھی سے زیادہ نہیں کٹنا چاہیے. اس طرح کے اپنے جھوٹے جھوٹے مسئلے دیتے ہیں اور عوام کو لگتا ہے کہ واقعی مسئلہ بھی یہی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر کان, دیکھو کان تو کسی کے اتنے لمبے لمبے, آپ نے اپنے وطن میں دیکھے ہوں گے لمبے لمبے لٹک رہے ہوتے کان, اور کسی کے اتنے اتنے کان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو اس میں مٹھی کہاں آئے گی, انگلیوں میں نہیں آتے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. تو کان جو ہے یہ ون تھرڈ سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی, یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. اور اگر تھوڑے سے کٹے ہوں گے, یعنی ون تھرڈ سے اوپر ہے سمجھو, مگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہے یا سوراخ ہے یا چرا ہوا ہے کان, تو پھر قربانی میں ایسا جانور مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, مکروہ تنزی ہی ہے, ناپسندیدہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں بالکل فریش, خوبصورت, تگڑا, عمدہ گوشت والا قیمتی جانور پیش کیا جائے. آپ اپنے استعمال کے لیے کار لیتے ہیں, ہے نا, چمکیلی بھڑکیلی, اس کمپنی کی اس کمپنی کی, بڑی آپ کو معلومات ہوتی ہے, بہترین کار لیتے ہیں. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کی بات کرتا ہوں, بہترین کار لیں گے, زیرو میٹر کار تلاش کریں گے, زیرو میٹر لینی ہے, اور اس طرح وہ مطلب اپنے لیے ترکیب کریں گے, اپنے گھر کے ڈیکوریشن پر لاکھوں بلکہ اب تو کروڑوں تک نوبت جا رہی ہے. عقل میں نہیں آتا لیکن قابل اعتماد عیسائی بھائی سے سنا ہے کہ اب تو ٹائلٹ بھی سونے کے بن رہے ہیں, پورا جو سیٹ بنتا ہے وہ سونے کا ٹائلٹ, مجھے میری عقل میں نہیں آتا, کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن بولنے والے سے کہ بولتے کیسا ہے. اور اپنے وطن میں بھی ایسا ہو گیا کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے, غریبوں کو دینا بھی ہے, زکات بھی دینی ہے نا, تو سو دھکے کھلا کر, جوتے گھسوا کر, اور بڑی یعنی کہ توہین آمیز انداز میں دیں گے. اور اپنے لیے یہ سونے کا ٹائلٹ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ سونا چیز ہی ایسی ہے کہ آپ تھو, یہ کسی کے ساتھ وفا کرتا نہیں ہے, یہ جان لے لیتا ہے, ڈاکو اٹھائے گا سونے کا ٹائلٹ والے کو, فٹ پاتھ پر سونے والے کو ڈاکو نہیں اٹھائے گا, کہ فٹ پاتھ پر سوتا ہے وہ تو اس کو تو کھلانا پلانا پڑے گا. اور جس کے پاس سونے کا ٹائلٹ ہے نا, اس کو لے جاؤ تو دو پانچ کروڑ مل جائیں گے. اغوا برائے تاوان جس کو بولتے ہیں, میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس طرح کا نظام ہو گیا ہے. اور قربانی کے لیے جانور جو ہے نا, جیسا بھی ہے وہ اللہ قبول کرے, بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن آپ سوچے تو اپنی آسائش کے لیے آپ کتنا خرچ کرتے ہیں, اپنی اولاد پر کتنا خرچ کرتے ہیں, ایک سے ایک خوبصورت کھلونے اس کو دلا دیتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے, سال میں ایک ہی تو موقع ملتا ہے. یار منڈی کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ ترین جانور جو ہو نا اپنے وطن میں تو یہ ہوتا ہے, خصوصاً باب المدینہ میں بڑے خوبصورت حسین جانور آتے ہیں, اور بڑی اس کی تو نکل پڑی ہوتی ہے, اے سی میں جانور رکھتے ہیں, بادام پستے کھلاتے ہیں اس کو گاہکوں کے سامنے, اور کھلاتے ہیں خدا جانے, مطلب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بادام پستے کھلائے ہیں, اللہ بہتر جانے. تو یعنی سب سے عمدہ اور قیمتی جانور منڈی میں جا کر آپ اس پر ہاتھ رکھ دیں, اور آنکھیں بند کر کے بارگاہ رسالت میں عرض کریں, یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے دے رہا ہوں, آپ قبول فرما لیں, اور اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر دیں, انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک بات, پھر دوسرے بھی خریدیں اپنے لیے قربانی کرنے کے لیے بھی, عمدہ جانور اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, ریا کے لیے نہیں, لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں, واہ واہ ہو اس کے لیے نہیں, بس اللہ کی رضا کے لیے آپ خرید لیں. اور خریداری میں یہ نیت کر کے جائیں, نہ جھوٹ بولوں گا نہ دھوکا بولوں گا, ادھر اتنے کا ملتا تھا اور اتنے کا, اور میرے کو تو وارا نہیں کھاتا اور میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ایسا نہیں بولے, آپ کے پیسے بہت ہیں, بڑے بڑے پلازے بنا کر رکھے اور ایک مطلب دھمبا لینے کے لیے آپ کے پیسے نہیں ہیں. ہر ایک کے پاس پلازے نہیں ہوتے. میں جن کو بولتا ہوں وہ سمجھتے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ رائے خدا میں دیں اور دل کھول کر دیں, دل کھول کر قربانی دیں اور اللہ کی راہ میں دینے سے یقین رکھیں گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہے. آج ایک جانور اب عمدہ دل سے کر کے دیکھیں جس میں ریا کی آمیزش نہ ہو, شہرت کی خواہش نہ ہو, واہ واہ کی تمنا نہ ہو, نہ یہ مقصد ہو, نہ لوگوں کو دکھاتے پھرے اے میں نے اتنے کا لیا میں نے اتنے کا لیا, نہ اس کے ساتھ سیلفی بنا کر اس کو وائرل کریں. تو یہ شوبازیاں چھوڑ کر اگر رائے خدا میں ایک کی قربانی کریں انشاءاللہ آئندہ سال آپ دو کی ایسے ہی دو جانور قربان کریں گے انشاءاللہ. اگر اخلاص ہوگا تو ایسی برکت آپ کو آ جائے گی اللہ نے چاہ تو. آپ اس نسخے پر عمل تو کریں جو میں نے آپ کو دیا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ وہاں بھی قربانی کا جانور دیکھ بھال کر, بہت مشکل ہے کہ وہاں فریش جانور ملے. بڑے جانور بھی وہاں بس وہ بچے بچے ہوتے ہیں, اونٹ کے بھی بچے بچے ہوتے ہیں, نہ چھوٹے چھوٹے پانچ سال کا لانا یہ تھوڑا دشوار ہوتا ہے وہاں. اس طرح بڑا جانور یہ بھی دو سال کا وہاں مشکل ہوتا ہے جو میں نے اب سن رکھا ہے. تو اس لیے مطلب بہت احتیاط کے ساتھ قربانی کریں. اگر وہاں آپ کو نہیں ملتا قربانی کے لائق جانور تو اب چونکہ ہوتی مزدلفہ میں قربانی ہے جو کہ حرم میں تو ہے لیکن منا میں نہیں ہے, تو ایک اور مارکیٹ ہے مکہ مکرمہ میں جس کا نام ہے سوق حلاقہ, وہ بھی حرم میں ہے. وہاں سنا ہے کہ جانور جو ہے وہاں اور بہتر مل جائے گا آپ کو ان مانو کر قربانی کے لیے. تو وہاں بھی قربانیاں لوگ کرتے ہیں جو سمجھدار یعنی کہ تجربہ کار ہوتے ہیں. سمجھدار تو یہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہر حاجی اتنے وسائل نہیں پاتا کہ سوق حلاقہ تک جا پہنچے. اچھا اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹوکن جمع کرا دیتے ہیں. اللہ کے بندو لاکھوں جانور وہ کامل کہاں سے لائیں گے آپ کے لیے؟ یہ بولتے ہیں کامل ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو بھی مسئلے پتا ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتے. تو اس لیے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں عافیت ہے. اسی طرح کاروان والے پیسے جمع کرتے ہیں. ہر کاروان والا چور اچک کا اور چیٹر نہیں ہوتا لیکن بعض کاروان والے پیسے کھا جاتے ہیں اور ان کے بھی کارنامے پھر عوام میں گشت کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ہاتھ سے یا اگر کاروان والا دیانتدار آپ کا تجربہ ہے کہ نیک آدمی ہے پرہیزگار ہے اور مسائل بھی جانتا ہے تو اس کو بھی تو سینکڑوں جانور کرنے پڑتے ہوں گے, تو پھر آپ کو مسائل جانتا ہو شریف تو اس کو بھلے آپ وکیل کر دیں, ورنہ یہ کہ بالکل یہ چلتا پھرتا ہوگا نا تو پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کا جانور قربان ہوا ہے. وہ ہاں بول دے گا لیکن وہ قربان کہاں ہوا؟ اس کی جیب میں. آپ کو کیا بتاؤں یہ ہو رہا ہے, اس لیے میں آپ کو بتاؤں. تو تعجب تو ہو رہا ہوگا لیکن یہ ہو رہا ہے سر, جو بولوں وہ کم ہے. اتنا ہو رہا ہے, اتنا دھوکہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے مہمانوں کو بھی لوٹنے میں بالکل آسرا نہیں کرتے. حالانکہ حاجی جو ہے نا وہ اضیاف الرحمان ہے, رحمان عز و جل کے مہمان ہیں. ان کو بھی دو ہاتھوں سے لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں. کرایہ دیکھو نا, ویسے دو ریال ہوتے سواری کے, اب بیس بیس ریال لیں گے آپ سے. آپ مینا سے طواف زیارہ کے لیے جائیں گے, کوئی بیس ریال مانگے گا, تیس ریال مانگے گا, کوئی ہوگا دس ریال میں آپ کو پہنچا دے, دو ریال والا کوئی بھی نہیں ملے گا. سب ملے گا, بالکل یہ کمائی کا سیزن ہوتا ہے. اللہ کے مہمانوں سے کسی کو ہمدردی ہو خدا بہتر جانے. بہت بہت حالات عجیب و غریب ہو گئی ہے ان دنوں. حج کے دنوں میں دام بہت بڑھ جاتے ہیں کہ حجی آزمائش میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ حجی کے لیے مستحب پھر بھی یہی ہے کہ جو مانگے وہ دے دے. آئیے حج کے لیے جو چیزیں چاہے وطن میں خریدیں آپ چاہے وہاں جا کر خریدیں, اس کا یہ افضل یہی ہے کہ وہ جو مانگے اس کے بارگیننگ نہ کرے, کم نہ کروائے, جو مانگا دے دیا ہے نا مشکل کام. بھائی سواری کا تیس ریال ہوگا, ارے وہ گاڑی نکل گئی ہو تو بیس بولتا تھا. واقعی آپ سچے ہیں, وہ بیس والے بھی ہوتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہوگا بیس والا نکل گیا, آپ دس کے چکر میں تھے اب وہ تیس والا ملا. یہ صحیح تو بولا لیکن افضل پر عمل کرنا. اب تیس ریال اس کو دے دیں اور کہاں یار لاکھوں خرچ کیا تو سو پچاس ریال ادھر ادھر, اس کا بھی ثواب ملے گا. ہاں وہاں جتنے ریال آپ خرچ کریں گے, جتنی مہنگی چیزیں لے کر استعمال کریں گے, اپنے دوستوں پر، اپنے دیگر حاجی مہمانوں پر خرچ کریں گے، مساکین پر خرچ کریں گے، اس کا ثواب آپ کے وطن میں اتنا نہیں ملے گا جتنا وہاں ملے گا. حرم مکہ میں ایک کا لاکھ ہے، ایک نیکی کی لاکھ نیکی. اور گناہ سے تو ہر جگہ بچنا چاہیے، ادھر زیادہ بچنا ہے کہ ایک گناہ کے لاکھ گناہ ہے. یہ افضل ہے کہ جتنا مانگتا ہے دے دے، یہ مطلب اس میں ثواب ملے گا. اگلا بھلے مسکراتا ہوں کہ میں نے ٹھگ لیا، تو یہ اس کی بھول ہے کہ تو اس کے وطن میں جا، تجھے پتا چلے گا کہ بال کے ساتھ تیری کھال بھی اتار لے گا یہ. لیکن یہاں تو بس آقا کی گلیوں میں ٹھگ آ جانا ہی. وہ بیکل بلرام پوری نے کہا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی. تو احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے کہ غریبوں سے، فقیروں سے مہنگا سودا خریدو، ترغیب دی ہے کہ اس معنی غریب کی جیب میں پیسے جائیں گے، وہ خوش ہوگا، اس کی دل جوئی ہوگی. ٹھگا جاؤ ان مانو کر زیادہ، اگلے ادھر آپ کو 100 روپے کا مل رہا ہے اور یہ غریب جو ہے 250 بول رہا ہے، لے لو یار. ہو سکتا ہے بےچارے کے گھر میں وہ ناشتے کے لیے کچھ نہیں تھا اور بھوکا آ گیا، وہ تھوڑا دوپہر کو کوئی عمدہ کھانا کھا لے گا، پیسے آ گئے نا آپ کی وجہ سے. ہر جگہ مطلب نے بال کی کھال نہ اتارا کرے، موقع مال دیکھا کریں. غریبوں سے مہنگا خریدنا بھی ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں کہ میں اس پر احسان جتا کہ مجھے پتا ہے تو مجھے ماما بنا رہا ہے، میں سب سمجھتا ہوں، لیکن چلو میں یار تو یار کیا یاد کرے گا، میں آج تو ماما بن جاتا ہوں، یہ دل آزاری ہوگی. ایسا نہیں، بالکل جیسے آپ بھولے بھالے انجانے بن کر وہ لے لیں اس سے، یہ بھلے خوش ہوتا رہے کہ میں نے ماما بنا لیا. بھلے ماما بناوے، چاچا بناوے، آپ اس کو دے دو یار پیسے، یہ غریب کھائے گا، بچے کے لیے اچھا کھلونا لے جائے گا، کوئی اچھی مٹھائی یا کوئی چیز لے جائے گا، بچوں کے دلوں سے بھی مطلب یعنی بھلے دعائیں نکلیں گی کہ آج میرے ابو کو گاہک بہت شریف ملا تھا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کے فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. اسامہ سوال کر رہے ہیں کہ تمباکو کی تجارت اور کمائی کیسی ہے؟
تمباکو کا استعمال حلال ہے، اور جب حلال ہے تو اس کی تجارت بھی حلال ہے اور کمائی بھی حلال ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدری چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ایک مدری گلدستہ اور اس کے ساتھ سوال اور کچھ مختلف چیزیں آپ کو ایک ساتھ دکھا رہے ہیں.
ایک بار پھر مدینے آقا بلا رہے ہیں، رحمت کی بھیک دینے در پہ بلا رہے ہیں.
کسی بیٹھے ہیں
آپ؟ الحمدللہ سفر مدینہ ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے کل، یہاں راستے میں ٹائم ہو گیا، ہوائی جہاز سے اترے، ابھی مطار سے نکلے، سحری کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ.
ایک بار پھر مدینے آقا بلا رہے رحمت کی بھیک دینے در پہ بلا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ
بلا سفر مدینہ رہے ہم چلے ہیں. تو اب یہ سارا ہمارے لیے ایک طرح سے رائے مدینہ ہے، در پہ بلا راستے میں بیٹھ کر سحری کا بھی اپنا لطف ہے.
اللہ ماشاء اللہ.
ایک بار پھر مدینے آقا بلا رہے ہیں رحمت کی بھیک دینے در پہ بلا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں۔
عبد الرزاق عطاری ہند کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں، یا مرشدی آپ کو سفر حج بہت 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 مبارک ہو۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ ماشاءاللہ اس سال سفر مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، بہت سے دیوانے تڑپ رہے ہیں اور بعض ماشاءاللہ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ حج کریں، منا، عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں آپ کے ساتھ رہیں، بلکہ آپ کے خیمے میں آ کر رہیں۔ عرض ہے کہ آپ دیوانوں پر کرم فرما دیں اور اذن عام عطا فرما دیں تاکہ دیوانے زیادہ سے زیادہ آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت حاصل کر سکیں۔
محمد عدیل عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ 17 سال بعد ماشاء اللہ عز و جل آپ کو مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور یہ تو اس قدر خوشی کا موقع، الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کو دیکھا گیا کہ آپ ایئرپورٹ پر روتے ہوئے جا رہے تھے، تو یہ تو اتنا خوشی کا موقع تھا کہ انسان خوش رہے، اس میں مسکرائے اور آپ روتے ہوئے جا رہے تھے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ کریم آپ کو بعد باذوق باشوق حاضر نصیب فرمائے، آپ کے ساتھ ہمیں بھی آپ کے ساتھ حاضر کی سعادت نصیب فرمائے۔
یہ مینا شریف وغیرہ میں میرے ساتھ رہنے کے تعلق سے کہ میں سب کو اجازت دوں اور میرے پاس سب آئیں، تو اس میں اجازت یا نا اجازت کا تو کیا مسئلہ ہے، کون اجازت لیتا ہے، آئی جاتے ہیں لوگ۔ اب اس میں مسئلہ یہ کہ اگر ایک ہی معلم ہے تب بھی خیمے جو ہوتے ہیں نا وہ لمیٹڈ حاجیوں کے لیے ہوتے ہیں، جیسے 20 حاجیوں کا، 30 حاجیوں کا، اس طرح مطلب حاجیوں کی گنتی ہوتی ہے اس میں۔ تو اگر 20 میں 21واں آ کر بیٹھ گیا، لمبا ہو گیا، گڑ گیا یہاں کر، تو اس سے ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوگی، پھر استنجا وضو خانے پر بھیڑیں بڑھ جائیں گی، اگر کوئی مشہور آدمی ہے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ حاجی آ کر بیٹھ گئے، اب کسی کو سونا ہوگا، کسی کو نجی عبادت کرنی ہوگی، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اس میں میری اجازت بھی مطلب کافی تو نہیں ہے، یہاں تک کہ خیموں کے باہر وہ معلم کے آدمی کھڑے ہوتے ہیں، وہ روکتے ہوتے ہیں، پہلے تو میں نے دیکھا تھا وہ روکتے تھے۔ اچھا اسی طرح عمارت، اب عمارت میں جیسے اب میں نے کمرہ لیا، اب یہ بولتا ہے کہ مجھے ساتھ رکھ لو، وہ بولتا ہے مجھے ساتھ رکھ لو، بھائی یہ کمرے کی بھی گنتی ہوتی ہے، پہلے یہ سوال ہوتے ہیں کم نفر، آپ کے آدمی کتنے ہیں آپ کے ساتھ، تو بھائی ہم مثال کے طور پہ 5 آدمی ہیں، تو یہ 5 آدمیوں کے حساب سے کرایہ طے ہوا، اب میں چپ چاپ 6ٹا آدمی رکھ لوں، اس کو پتہ نہیں بھی چلا شرعاً مجرم ہوا یا نہیں ہوا، تو اس لیے کسی سے یہ اجازت مانگنا بھی نہیں چاہیے کہ اگر اس نے رکھ دیا تو بیچارہ وہ بھی آخرت میں پھنسے گا، اور آپ بھی ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ عرفات میں، منا شریف میں، یہ خیموں میں محدود جگہ ہوتی ہیں، اور اگر کسی کے پاس جمع 150 آدمی ہو گئے تو آپ بتائیے، خیمے والے جن میں اسلامی بہنیں حجنیں بھی ہوتی ہیں، ہم تو اپنے خیموں میں حجنوں کو یہ ترکیب کرتے تھے کہ وہ پردہ کپڑے کے پردے ڈال لیتے تھے اور ان کو پردے میں لے لیتے تھے، لیکن عام حاجی ضروری نہیں کہ ایسا کریں، تو ادھر حجنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ 150 آدمی اگر ہلّا بول دیں گے، حاجی صاحبان میرے پاس آپ بتائیے کہ ان حاجیوں کی حق تلفیاں ہوں گی یا نہیں، ان کے دل جلیں گے یا نہیں، اور پھر اگر یہ مجھے جانتے ہوں گے اور دعوت اسلامی کے حوالے سے پہچانتے ہوں گے تو یہ ہم سے متاثر ہوں گے یا بدظن ہوں گے کہ صاحب اس کے بہت چاہنے والے، بہت ماننے والے، کیا یہ میرے پیچھے چل پڑیں گے، بلکہ بولیں گے یار یہ تو ظالم آدمی ہے، 100 آدمیوں کو لے کر بیٹھ گیا، ہم لوگ تھکے ہوئے، ہمارے سونے کا بھی خیال نہیں رکھا اس نے، ہم یوں بیٹھے رہے، ہم نے بھی مروت میں بولا نہیں کہ ہم کیا بولیں، اتنے ساروں کے ہاتھ میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اس کے مرید ہم کو کہیں مطلب جھگڑا کریں گے، تو اس طرح یوں بھی نقصان ہوگا، تو اس لیے اچھا اب یہ سب راضی ہو جائیں کہ ہاں بھائی سارے بھر لو، تو پھر بھی معلم کا جو حساب کتاب ہے وہ کہ اس نے محدود لوگوں کو دیا ہے، ہوتے وہ میں ویسے معلم کے نہیں ہوتے وقت میں، لیکن یعنی کہ وہاں کی جو ارباب خدمت ہیں ان کے ہوتے ہیں، لیکن ان سے یہ بھاری فیسیں لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لیتے ہیں، چارج کرتے ہیں اس کا پانی یہ وہ سب، یعنی کہ وہ خیموں میں حساب کتاب ہوتا ہے۔ اب یہ کہ ایک ہی خیمے کی طرف ساری قوم ٹوٹ پڑے گی، اور اس خیمے کے ساتھ جو وضو خانے اور ٹوائلٹ وغیرہ ہیں اس میں لائنیں بڑھ جائیں گی، تو جو اصل جنہوں نے پیسے پیمنٹ کیے ہیں ان کی بیچارے کی مطلب حق ہے اس کا کہ وہ اس میں ٹوائلٹ میں جائے، اب اس کے پیشاب زور کا آیا ہوا ہے اور یہ 10 میرے مہمان لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بیچارہ اس کی باری تو آتے آئے گی، تو یہ بتائیے کیا یہ ثواب ملے گا، اس میں برکتیں ملیں گی یا کیا ہوگا؟ مگر حاجی صاحبان سمجھتے نہیں ہیں، کئی ایسے ہوں گے جو میرا انتظار کر رہے ہوں گے، کئی مطلب یعنی کہ پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور مجھے ڈھونڈتے ہوئے پہنچیں گے، تو میری ہاتھ جوڑ کر مدری التجا ہے کہ اگر میرا مکان آپ کو مکہ شریف میں پتہ بھی چل جانا کہ فلاں مکان ہے، تو نہ خود نہ کسی کو نشان دئی کہ وہاں کا آپ وضو کریں گے، وہاں استنجا کریں گے، وہ دیواریں وہ سب یہ نشانات، پھر کارپیٹ ظاہر ہے وہ سب، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد کے مسائل کھڑے ہو جائیں آپ کے لیے۔ عرف ضرور ہے کہ مہمان آتے ہیں، لیکن یار ایک مہمان ہو، دو مہمان ہو، 100 مہمانوں کا عرف ہے کہ کسی کے مکان پر اللہ بول دے؟ ہوٹلوں پر میں نے خود دیکھا پہرا ہوتا ہے، ہوٹل پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور جو ہوٹل میں رہتے ہیں صرف اس حاجی کو جانے دیتا ہے، دوسرے کو نہیں جانے دیتا، پھر کوئی دھوکہ دے کر وہ چلے جاتے ہوں تو چلے جاتے ہوں، تو یہ اس لیے وہ میدان عرفات میں اللہ توفیق دے تو دعا میں ملیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے دو۔ باقی اب باہر بھی نہیں چلو کہ پبلک جمع ہو گئی، میں باہر آ کر روڈ پہ بیٹھ جاؤں، اب تو پتا چلے روڈ پہ بیٹھنے ہی نہیں دیتے، اٹھا دیتے ہیں پولیس والے، ایسا ہے کسی حاجی کو تجربہ ہے؟ سنا ہے کہ اب باہر تھوڑی دیر بیٹھ گیا وقتی طور پر، پانی پونی پیا، ویسے نہیں بیٹھنے دیتے وہ، کیونکہ وہ ٹریفک، اور اب یہ روڈ پکے بنا دیے، پہلے جس طرح لوگ پڑے رہتے تھے اور بالکل راستے گھیر لیتے تھے، اب ہر ایک کے لیے معلم کمپلسری ہو گیا، مقامیوں کو اجازت ہی نہیں دیتے آنے کی، نہیں تو مکانی جو تھے نا، مقامی لوگ جو تھے وہ روڈ گھیر لیتے تھے، ان پر بھی پابندیاں پڑ گئی ہیں کہ وہ بھی حج کے لیے آنے کے لیے، ان کے لیے بھی کچھ ایسے مشکل قوانین ہو گئے کہ ہر مقامی وطنی حج کے لیے نہیں آ سکتا، آسانی سے نہیں آ سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے تجربات اس لیے بولتا، پہلے بھی یہ حاجیوں کا ہجوم ہوتا تھا، پہلے تو عام حاجی یہ جدہ شریف والے اور جمبو والے اور کہاں کہاں کے مکہ شریف والے اور آ کر وہ بھیڑ کر دیتے تھے، تو ان دنوں بھی میں سمجھاتا تھا، یہ باہر چلے جاتے تھے کہ یار یہ خیمہ، میں نے پورا خیمہ الاٹ تو نہیں کروایا تھا، دوسرے حاجیوں کا بھی حق ہے، جتنا دوسرے حاجی میرا حق ہے اتنا ہی اس کا حق ہے، میرا کوئی 2-4% زیادہ حق نہیں ہے خیمے پر، اس نے بھی اتنے ریال پیمنٹ کیے ہیں جتنے میں نے ریال پیمنٹ کیے ہیں اس کے، اس لیے میں ایک کو بھی اس پر رکھ نہیں سکتا، شرعن بھی اس کی اجازت مجھے نہیں ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔
ماشاءاللہ یہ ہمارے جامعۃ المدینہ گوجرا کے طلبہ کرام اور آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کثیر عاشقان رسول بھی جمع ہے، اب قربانی کی کھالوں کے ایام بھی ہیں، بکنگ بھی جاری ہے، اور کل 12-13-14 کو کثیر عاشقان رسول الحمدللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، بابا ان سب کو اپنی دعاؤں سے نواز دیں تاکہ ہر ہفتے اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ ہمارے اسلام بھائی مدنی مذاکرے میں حاضری دیتے رہیں،
اور مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع بھی ہمارے تیار ہیں، باپو بھی مائک ہاتھ میں لے چکے ہیں۔
میں امیر سنت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک تعداد ہے جو آپ کے لیے حج آپ کا انتظار کرتے رہے کہ میں امیر سنت جب چند مدینہ کا دروازہ کھلے گا تو ہم بھی، لیکن کئی رہ گئے بابا،
میں چپ چاپ ترکیب میں نے بنا لی ہوں،
نہیں یہ رہ گئی ہوں، اب چپ چاپ کہہ رہا تھا بابا۔
ہاں کچھ چند ایسے ہیں کہ جنہوں نے حج فرض تو ظاہر ادا کر لیا ہوتا ہے، تو یہ کہ وہ نفل حج کے لیے بےچارے وہ میری وجہ سے جاتے نہیں تھے، اسباب ہونے کے باوجود بھی نہیں جاتے تھے، یہ ان کی بہرحال دیوانگی تھی. بس سفر کا موقع ملے اور کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو سفر کر لینا چاہیے، سعادت کی بات ہے. میرے لیے رکنا یہ کوئی اس کو کیا کہیں، کار ثواب بھی میں کیسے کہوں اس کو، اللہ بہتر جانے. عقیدت کا چینل ایک،
کچھ ان کے لیے کچھ خوشخبری ہونا،
جن پر فرض ہو گیا ہو نا جی، ان کو تو میرے لیے رکنا جو ہے وہ جائز بھی نہیں
جی.
فرض حج ہو گیا انڈر اسٹینڈ، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ نہیں کرتا تو چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اس کے تو کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے. حج فرض اس پر ہو گیا اور وہ نہیں کرتا تو میرے لیے رکنا بھی اس کو بچا نہیں سکتا. یہ کہ دیوانگی ہے کہ چلو نفل حج ہے اس لیے وہ رکا ہوا ہے، چلو ساتھ کریں گے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی برائی نہیں ہے.
بیٹے بڑے اسلام بھائیو دعا کریں چل مدینہ کا دروازہ جو کھلا ہے یہ اب ہر سال کھلا رہے
انشاءاللہ.
سبحان اللہ،
اور انشاءاللہ خوب مدینہ مدینہ ہوتا رہے. بس
امیر حسن سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی مدنی قافلوں میں بھی جا رہے ہیں، قربانی کی کھالوں کی بکنگ کا بھی سلسلہ ہے، تو آپ کی بھی یادیں ہوں گی، تو کچھ دعاؤں سے نواز دیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو تاکہ مدنی مذاکروں کا بھی جو ہفتہ وار سلسلہ ہے اس کے لیے ماشاءاللہ آج بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں حاضر ہیں اور مختلف مقامات پر بھی
ماشاءاللہ. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جو 12, 13, 14 اگست 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرے اس کو سچ مچ مدینے کا سفر نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو اسلامی بھائی قربانی کھالیں جمع کریں یا اس میں جس طرح کا تعاون کریں، اور جو اسلامی بہنیں اس میں تعاون کریں قربانی کھالوں میں جس طرح کا بھی تعاون کریں، ان سب کو قیامت کے روز اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے فیضان ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ بھی ماہ ذی الحجۃ الحرام، یہ الحمدللہ شائع کر دیا ہے. آج الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر یہ آ چکا ہے.
ماہنامہ فیضان مدینہ، کیا بات ہے، اس کو ضرور حاصل کیجیے. اس میں جو سادہ ہوتا ہے اس کا ہدیہ 35 روپیہ، ماہنامہ فیضان مدینہ سادہ شمارہ پاکستانی 35 روپیہ ہدیہ، 35 روپیز، اور رنگین 60 روپیہ دیا، 60 روپیز. 12 ماہ کا جنہوں نے اگر ممبرشپ نہیں کی تو وہ تو 12 ماہ کے پیسے جمع کروا دیں، اگر گھر بیٹھے چاہیے تو اس کی فیس ادا کر دیں، اور اگر مکتبۃ المدینہ سے ہاتھوں ہاتھ ہر مہینے لینا ہے تو اس کے لیے ٹوکن حاصل کر لیں، تو وہ کم رقم میں آپ کو مطلب مل جائیں گے، اور اگر آپ بائی پوسٹ منگوائیں گے تو کچھ پوسٹیج خرچ بھی ہوگا، کچھ زیادہ رقم ادا کرنی ہوگی. ساری اس کے جو چارجز ہیں وہ ہر ماہنامہ فیضان مدینہ میں لکھے ہوتے ہیں.
ماشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
اس ہفتے مطالعے کے لیے رسالہ ویران محل کے 12 صفحات کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس کا ہدیہ ہمارے وطن عزیز میں صرف 10 روپیہ. الحمدللہ اردو کے علاوہ 8 زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے، ٹائٹل بھی کتنا خوبصورت ہے، اسی میں 10 روپیہ وصول ہے، تو سمجھ لو. تو پچھلے ہفتے صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں یہ رسالہ پڑھنا تھا، اسلامی بھائیوں کی تعداد پڑھنے والوں کی جو مجھے ملی 2,06,879 اینڈ 2,06,879 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 1,31,399 یعنی 1,31,399. حالانکہ رسالہ اسلامی بہنوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے کہ صحابیات اور دین کی خاطر قربانی ہے، یہ اس کا نام ہے، لیکن اسلامی بھائیوں نے اس بار بھی وہ اسلامی بہنوں کو تعداد کے تعلق سے ہرا دیا. کاش کبھی تو 3,13,000 کی تعداد پوری ہو جائے. اسلامی بھائی یا تو 3,13,000 کی ترکیب کر لیں پڑھنے والوں کی، یا اسلامی بہنیں کر لیں، کبھی تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور یہ ماشاءاللہ سردار آباد، پنجاب، پاکستان کے دیکھو ایک ایک ہاتھ میں، کئی ہاتھوں میں ویران محل رسالہ جگمگا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. یہ رسالہ جو ہم پڑھیں گے سنیں گے، تو اس کے لیے آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی رسالہ ویران محل کے 12 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کا دل جلوہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آباد فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویران جب آباد مقام صبح قیامت، اجڑا ہوا دل آپ کے جلووں سے بسا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ترانے مصطفیٰ کے جھوم کر پڑتا ہوا نکلے، یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، اب مدنی مذاکرے میں باری آ گئی ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کی، اور آج ہمارے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ شامل ہے اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی نیو کراچی. آج بھی مدنی منع بہت پیارے پیارے پلے کارڈ اور ان کے مدرسے والے بنوا کے لے کر آئے ہیں. امیر السنت کے جو سفر حج ہے اس سے متعلق کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے. اب کیا باتیں ہیں، یہ پہلے تو یہ ملاحظہ فرمائیے امیر السنت.
یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. آمین.
یہ پہلا مصرع، یہ
بیت اللہ پیارا عمدہ دیکھ کر آئے ماشاء اللہ.
اور اب دوسرا مصرع جو ہے آپ ملاحظہ فرمائیں گے.
کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ. آمین.
امیر السنت تو مدینہ شریف جا رہے ہیں، یہ جگمگاتا نور برساتا مدینہ منورہ کا منظر، مسجد نبوی کا منظر، اور اوپر شیر مجاہدہ فرمائیے کیا لکھا ہے.
عطار پر اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے تو شام
مدینے میں.
آمین.
ایک ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اور بھی بہن بنا کے لے کر آئے ہیں اور یہ ملاحظہ فرمائیے, لائٹیں بھی جگمگا رہی ہیں.
سبحان اللہ, مدنی چینل کی اوبی وین جی. اوبی وینس تو بہت ہوتی ہوں گی
جی, مدنی چینل,
مدنی چینل کی اوبی وین ہے. سبحان اللہ,
اور یہ چلتی بھی ہے تھوڑی سی.
دیوانوں کی سوچے کیسی ہیں, کیا کیا بنا لاتے ہیں.
اور یہ تھوڑا سا رستہ بھی بنایا ہے
مدنی چینل کے لیے, جو ساتھ دے اتار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. یہ ہو لکھنے میں رہی ہے ماشاء اللہ.
اور یہ تھوڑا سا رستہ بنایا ہے چھوٹا سا, اور یہ تھوڑی بہت چلتی ہوئی ہے تھوڑی سی.
ماشاء اللہ,
یہ دیکھیں.
سبحان اللہ,
اب جو ہم بات دکھانے جا رہے ہیں, ایک بات لکھی ہوئی ہے جو کہ وسائل بخشش کتاب میں ہے, کعبۃ اللہ شریف کی تصویر. الحمدللہ عزوجل 1414 سن ہجری کی حاضری مدینہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر امیر السنت نے یہ کلام تحریر فرمایا. وہ کون سا کلام تھا؟ یہ امیر السنت نے لکھا. اس کے اب جو مرمم مسائل بخشی ہوئی اس میں سے ہم نے دو اشعار لیے.
سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرغبہ, کر کے خم سب اپنا سر میٹھا مدینہ مرغبہ. ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی, شام ہو یا ہو سحر میٹھا مدینہ مرغبہ.
اور اب ایک اور شعر کی ہم نمائندگی کرنے جا رہے ہیں. اب جو ہم شعر دکھائیں گے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ الحمدللہ عزوجل ذوالحجۃ الحرام 1416 سنہ ہجری کو روانگی مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کلام تحریر فرمایا تھا. وہ کون سا کلام تھا؟ یہ ملاحظہ فرمائیے.
قافلہ آج مدینے کو روانہ ہوگا, ان قریب اپنا مدینے میں ٹھکانہ ہوگا.
انشاءاللہ
کس قدر زائروں او وقت سہانا ہوگا, روبرو جب ترے سلطان زمانہ ہوگا.
سبحان اللہ,
یہ زائروں میں غنہ زیادہ ہے. جب بھی کسی کو پکاریں گے تو غنہ نہیں آئے گا. جیسے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, تو یہ غلط ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, جب بھی پکاریں گے یاد رکھیں غنہ نہیں آتا.
ٹھیک,
تو یہ ظاہروں کو پکارا گیا ہے. ماشاءاللہ, بڑی کوشش کی ہے, محنت کی ہے. اللہ اجر عظیم عطا فرمائے.
ایک موڈل شریف یہ ہم دکھانے لگے ہیں بیت اللہ شریف کا. اور اب ایک گنبد خضرہ کا ایک ماڈل بنانے کی کوشش کی ہے. ہمارے ایک مدنی منع کے گھر سے آیا ہے یہ. اور 30
ماشاءاللہ
جماعت الاخرہ کو فیضان مولانا نقی علی.
سبحان اللہ, سب سب تو گنبد کے باہر ماشاءاللہ. فیضان مولانا نقی علی خان ماشاءاللہ.
اور ان کی سیرت کے 30 جماعت الاخرہ کو ان کا جو ہے
والد اعلی حضرت مولانا نقی علی خان.
کچھ مدنی پھول ہیں امیر السنت کی سیرت کے
کا نقشہ ہے. مولانا نقی علی خان کے والد صاحب کا نام حضرت مولانا رضا علی خان ہے.
اور ایک اور ان کی سیرت کا ایک مدنی پھول ہم دکھانے لگے ہیں.
حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کی ولادت 1246 سنہ ہجری کو بریلی شریف میں ہوئی.
امیر اہل سنت مدینہ شریف میں تھے اور بارش برس رہی تھی, برستی بارش میں آپ نے گنبد خضرا کے جلووں میں ایک سائٹ میں کھڑے ہو کر جو ہے ایک قلم جو ہے وہ ایک شعر جو ہے قلم بند فرمایا. وہ کون سا شعر تھا جی, ہم امیر اہل سنت کی زبانی اس کو سننے لگے ہیں.
بادل گھرے ہوئے ہیں, بارش برس رہی ہے, لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روضہ.
سبحان اللہ, وہ شعر جو آج کل جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اور کافی اسلام بھائیوں کی زبان پہ ہے, وہ ہمارے مدرسے والے لکھ کے لے کر آئے ہیں. یہ جی ہم وہ شعر دکھا رہے ہیں.
ماشاء اللہ کیا بات ہے, ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں,
جہاز بنا رہا ہے,
آقا مدینے والے در پر بلا رہے ہیں.
سبحان اللہ, فیضان عطار.
یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. یہ ویسے 8 حصوں میں انہوں نے 2 مصرعوں کو لکھا ہے. ماشاءاللہ, جنت کے دروازے بھی 8 ہیں, کاش بے حساب داخلہ نصیب ہو جائے.
ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ خوشبو لٹا رہا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ 17 سال کے بعد حج پر تشریف لے گئے ہیں, تو آپ کو حج کا سفر خوب خوب مبارک ہو. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سب لوگ عمرہ کرنے کے بعد حلق کرواتے ہیں, تقصیر کرواتے ہیں, تو آپ نے اس سے پہلے کروائی, اس کی کیا وجہ؟
جس کے بال جھڑتے ہو نا تو اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ, میں نے حلق نہیں کروایا, تقصیر ہی کہیں گے اس کو, مشین عیسائی بھائی نے پھیر دی تو تاکہ وہ بال نہ جھڑے, کہ وضو میں ورنہ بال میرے جھڑتے ہیں, ویسے بھی جھڑ جاتے ہیں. بال ہاتھ لگانے سے یا اپنی کسی ترکیب سے جھڑے نا وضو میں وغیرہ, تو یہ اس پر پھر کفارے آتے ہیں, اور خود بخود تو پورے بدن کے بال بھی نکل جائیں جھڑ جائیں تو کوئی کفارہ نہیں ہے. اب داڑھی کے بھی ظاہر جھڑتے ہیں, لیکن اب وہ داڑھی تو رکھی ہے اور یہ واجب ہے, اس کو ایک مٹھی سے گھٹا نہیں سکتے. سر کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں تھی تو اتار لیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ادھر جو ہے نا جگہ صاف نہیں ہے نا, تو گوبر بھی لگ سکتی ہے, اپنا پیشاب کے چھٹے بھی پڑ سکتے ہیں. کام کرتے ہوئے نماز کا تھوڑا وقت بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے, تو اس حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کپڑے ہمارے خراب ہو جاتے ہیں, اکثر ہو جاتے ہیں, دوسرے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے, سارے بھی خراب ہو جاتے ہیں. ادھر اگر ہم ادھر سے جاتے ہیں کپڑے لینے یا دھونے باہر سے, تو ادھر وقت لگ جاتا ہے, اور ہمارا جانور بھی کوئی لے کے جا سکتا ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟
نماز تو معاف نہیں ہوگی. اس میں یہی ہے کہ جانور بیچنے والوں کو، گوشت فروشوں کو جو جانور ذبح کرتے ہیں، جیسے خاص کر یہ بقرعید میں ضرورت پڑتی ہے، ورنہ تو سلوٹر ہاؤس والوں کو تو وہاں تو انتظام ہوتے ہوں گے، تو کسی پلاسٹک کی تھیلی میں کپڑے محفوظ کر لیں، کیونکہ وہ کپڑے کی تھیلی میں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی وہ خراب ہونے کا اندیشہ رہے. شاپر کی تھیلی، شاپر میں اچھی طرح بند کر کے پھر والے کپڑے کی تھیلی میں رکھیں. تو یہ تو آپ کو کسی محفوظ جگہ پر رکھنا ہوگا، تہبند بھی رکھیں تو تہبند کے ذریعے کپڑے تبدیل ہو سکتے ہیں کہیں بھی کسی مناسب جگہ پر چھپ کر. تو نماز بہرحال معاف نہیں ہے، نماز سب کو پڑھنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں دیکھیے جذبہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی کو الرجی ہو اور کاروباری جانور کا ہے کہ اگر کہیں بھی گوبر اور پیشاب کپڑوں پہ لگا اور بدن میں خارش شروع ہو جائے، اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو 100 جوڑے رکھے گا اپنے ساتھ کہ جیسے اب پہلے تو بچائے گا بدن کو اور کپڑوں کو، اور اس کے باوجود لگ گیا اور خارش اور کھجلی مچی تو وہ بے تاب ہو کر وہ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کرے گا. حالانکہ دنیا کی خارش تو اپنی جگہ پر تکلیف تو ہے، لیکن آخرت کی جو تکلیف اور قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب تو کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو نماز نہ پڑھنے سے تو جہنم کا عذاب ہوگا. اس لیے جب دنیا بھی تکلیف ہوتی ہے تو کپڑے بھی بدلتے ہیں اور بہت کچھ بدلتے ہیں، تو اپنے اس نازک وجود کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی صاف ستھرے بندہ کپڑے رکھے اور نماز بہرحال پڑھے کہ نماز معاف نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات کا سلسلہ ہے، ندیم اتاری ہیں میرپور خاص سے، کیا شرعی مسافر پر قربانی واجب ہے؟
شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. بقرعید کا دن ہے 10 ذوالحجہ، آپ کو پتا ہے کہ اس میں افضل ترین کام وہی ہے کہ رائے خدا میں اس کا قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے. عید کے دن قربانی افضل ہے. اب ہم لوگ کیا دوسرے تیسرے دن کی ہرس بعض اوقات یوں بھی کرتے ہیں کہ یار عید کے دن گوشت فروشوں کا ریٹ بہت تیز ہوتا ہے. ارے ٹھیک ہے یار، اب وہ جانور لیا 50,000 کا اور وہ گوشت فروش عید کے دن 5,000 مانگ رہا ہے، اور دوسرے دن ریٹ 4,000 ہوگا، اور تیسرے دن 2,000 پر کٹائی آ جائے گی. تو اب جب 50,000 روپے خرچ کر رہے ہو اللہ کے بندے، تو زیادہ ثواب کمانے کے لیے 5,000 روپے اور قربان کر دو، اس کا بھی ثواب ملے گا، اور عید کے دن قربانی کر لو اگر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے تو. ورنہ دوسرے اور تیسرے دن میں جائز تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ افضل عید کے دن ہے کہ یہ بھاؤ قربانی کا چارج گوشت فروش کو پیمنٹ کرنا یہ نفس پر گرا تو گزرتا ہے. افضل الاعمال احمزوہا، افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو، جس سے بن پڑے اس کو تو عید کے دن قربانی کرنی چاہیے. اب ٹھیک ہے دوسرے دن دعوت کرنی ہے آپ کو، تو اب تو فریج گھر گھر میں ہے، گوشت جو ہے وہ عید والا ایک دن میں کیا مطلب وہ باسی اور اس کا اتنا فرق نہیں پڑے گا، تازے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن وہ نفس کا ٹیسٹ ہے. اور عید کی قربانی جو ہے نا وہ اعمال نامے میں نیکیاں بڑھائیں گی، تو تھوڑا ٹیسٹ اگر کم ہو جائے اور عید کے دن نیکیاں بڑھ جاتی ہوں تو نیکیوں پر ہاتھ رکھنا چاہیے نا. بیپاری بنو نا اس معاملے میں، زیادہ نفع کے لیے بیپاری ہاتھ پیر مارتا ہے تو آپ نیکیوں زیادہ نیکیاں ملے اس پر ہاتھ پیر مارے. اللہ تعالی اعلم برسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین بار پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجلس کے خاتمے کی دعا بھی پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ. مجھے نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین ایمان کی سلامتی نصیب فرما. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ. مولا کریم برے خاتمے سے بچا. اے اللہ برے خاتمے سے بچا. یا اللہ برے خاتمے سے بچا. پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں انہیں ان کے حقوق مل جائیں. یا اللہ جنہیں دشمن ستاتے ہیں ان کو امان دے دے. الہ العالمین دنیا جہاں میں جہاں مسلمان دشمنوں کے ہاتھوں تنگ ہیں, ظلم سہ رہے ہیں, ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, پکا نمازی بنا دے. الہ العالمین گناہوں سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کے لیے ہمیں نرم بنا دے, حسن اخلاق کی دولت عطا کر دے. یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں ان کو ان کیسوں سے نجات دے دے. الہ العالمین جو مظلوم قیدی ہیں انہیں آزادی نصیب فرما دے. دنیا اسلام پر رحم و کرم فرما, فضل فرما. اے میرے مولا جو عاشقان رسول حج کی سعادت کے لیے روانہ ہو چکے, اے اللہ ان سب کو اور جو جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں سبھی کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ سب کی عبادتیں ریاضتیں قبول فرما، یا اللہ گناہوں سے بچ کر، دل آزاریوں سے بچ کر، بد اخلاقیوں سے بچ کر، مسلمانوں کی ایزا رسانیوں سے بچ کر، بد گمانیوں، غیبتوں، چغلیوں، جھوٹ و دھوکے بازیوں سے بچ کر حج کرنے والا بنا دے۔ مدینے کی حاضری میں بھی اسی طرح گناہوں سے بچ کر ہماری حاضریاں ہوں۔ اے اللہ بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما، ذوق عطا فرما، شوق عطا فرما، رقت عطا فرما۔ اے اللہ رونے والی آنکھیں نصیب فرما، تڑپنے والا دل دے دے، بے قراری دے دے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یا اللہ جن کے اسباب نہیں ہیں، اے اللہ ان کو بھی اسباب عطا کر کے انہیں بھی مکہ مدینہ دکھا دے، اے اللہ انہیں بھی کعبے کا جلوہ دکھا دے، اے اللہ انہیں بھی سبز سبز گنبد کا نظارہ کرنے کی سعادت عطا کر دے، اے اللہ سب کو حجی بنا دے، سب کو زائر مدینہ بنا دے، سب کو دیدار مدینہ نصیب کر دے، ہم سب کو دیدار تاجدار مدینہ نصیب کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
محبت
کا واہ
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وسلم.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله
فیضان مدنی مذاکرہ
جاری رہے گا
فیضان عطار
جاری رہے گا یا رب لسوے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب لسوے
مذاکرہ مدنی مذاکرہ